الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے والا فارغ ہو جائے۔ حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، وبعد الموت، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا یہ معاملہ آپ کی حیات طیبہ ہی میں رہے گا، یا آپ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر بھی یہ معاملہ ہوگا؟ تو نبی پاک نے فرمایا، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، بلکہ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ پاک کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اس مبارک حدیث میں جہاں درود پاک کی فضیلت پتا چل رہی ہے، اور پھر جمعہ کا درود، سبحان اللہ، فرشتے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یعنی اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ میں درود پڑھوں اور میری حاضری جو ہے دربار رسالت میں لگ جائے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس حدیث سے ہمارا عقیدہ کیسا واضح ہو رہا ہے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان کیا لکھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے آ۔ چلے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ہمارے دعوت اسلامی میں تو نیک عمل بھی ہے نا، کہ کیا آپ نے آج کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لیا؟ تو نیت کریں، اس نیک عمل پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے چلتے ہیں حضور پاک کے زمانے میں۔ آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے ایک عظیم ہجرت ہوئی، ایک تاریخی سفر ہوا۔ اور یہ سفر کیوں ہوا تھا؟ یہ سفر اسلام کی بقا کے لیے ہوا۔ مکہ پاک میں رہنے والے، مکہ پاک میں پیدا ہونے والے، مکہ پاک میں کاروبار کرنے والے، جن کا خاندان مکہ پاک میں تھا، جن کا سب کچھ مکہ پاک میں تھا، ان ایمان والوں پر زندگی تنگ کر دی گئی، ان پر زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، اسلام کے قوانین پر، اسلام کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ نماز پڑھنے پر مار پڑتی تھی، اذان دینے پر مار پڑتی تھی، سجدہ کرنے پر مار پڑتی تھی، اللہ کا نام لینے پر مارا جاتا تھا۔ پر ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ اب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ سبحان اللہ، اب مدینہ کی ہجرت کا سفر بڑا خوبصورت، عشق والا، طویل واقعہ ہے، مگر اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفر ہوا اللہ کی رضا کے لیے۔ جو یہ مہاجرین صحابہ تھے نا، یہ سارے غریب نہیں تھے، ان میں کئی تو بہت بڑے مالدار لوگ تھے، ان کا بزنس تھا، کاروبار تھا، گھر بار تھا، مگر سب چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ بندہ کہے میرا کاروبار، میری فیملی، میرے سب چیزوں کا کیا ہوگا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آیا اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب دین پر عمل کرنا یہاں مشکل ہے، تو مدینے جانا ہے۔ تو یہ مہاجرین صحابہ مکے سے مدینے پہنچے۔ جو مدینے میں صحابہ تھے وہ انصار صحابہ کہلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب انصار تو ویل سیٹل تھے، ان کا گھر تھا، ان کا کاروبار تھا، مہاجرین تو ایمپٹی ہینڈڈ آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، مگر تاریخ نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رشتہ اخوت قائم کیا. انصار صحابہ سے فرمایا کہ جتنے مہاجرین آئے ہیں ہر ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائے، اس کے اپنے گھر میں اسے رکھے، اس کا خیال رکھے. سبحان اللہ، اور انصار صحابہ نے کمال کر دیا، اپنے گھر کے دروازے بھی کھولے، اپنے دل کے دروازے بھی کھول دیے. ایک ایک صحابی کو ویلکم کیا، اپنے ساتھ ایڈجسٹ کیا، ان کا کھانا پینا رہنا، ان کے تمام اخراجات آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیے گئے. پیارے آقا ایک کے ساتھ ایک کا اخوت کا رشتہ بناتے گئے. اب کیا ہوا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، عظیم صحابی، یہ اشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور بہت مالدار صحابی بھی تھے، مکے میں بھی بڑے مالدار تھے، مگر چونکہ بڑا اچانک سے آنا پڑا تھا تو مال و دولت تو نہیں لا سکے تھے، تو ان کا جو رشتہ تھا حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اچھا اب کیا ہوا، حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار، میرے پاس بہت پیسے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں کہ میرا جتنا مال ہے آدھا میں آدھا کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیں، آدھا میرا ہو گیا، گھر بھی میرے پاس ہیں، اس میں سے بھی ایک گھر آپ لے لیں، اور حضور میری دو بیویاں ہیں، میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ میری اس بیوی سے بھی نکاح فرما لیں. ایسا خیال کس نے رکھا ہوگا، ایسا آپس میں جس کو کہیں ٹیک کیئر کس نے کیا ہوگا کہ اپنا سب کچھ آدھا آدھا کر دیا، کیونکہ نبی پاک نے یہ رشتہ فرمایا تھا، نبی پاک نے فرمایا تھا تمہارے بھائی ہیں. یہ اسلام ایسے پھیلا ہے، اس قدر بڑے دل تھے ہمارے صحابہ کرام کے کہ ہمارے بھائی اللہ کے لیے ہجرت کر کے آئے ہیں، اب یہاں یہ اجنبیت محسوس نہ کریں، ہمارا مال بھی آدھا ان کا، ہمارا گھر بار بھی آدھا ان کا. لیکن جو میرا آج ٹاپک ہے، جو آج کے بیان کا موضوع ہے، آفر کس کو کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ کیسے خوددار ہوتے تھے، صحابہ کس قدر جس کو کہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے. آفر موجود ہے، ایک یوں سمجھے کہ آج کا کروڑ پتی شخص کہہ رہا ہے کہ آدھا مال لے لیں، گھر بھی لے لیں، فیملی میں بھی ڈسٹریبیوشن، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک روپیہ بھی نہیں دیا. آپ نے فرمایا مجھے کاروبار کرنا آتا ہے، مجھے مدینے کے بازار کا راستہ بتاؤ، بازار کدھر ہے؟ آپ کو بازار کا راستہ بتایا گیا، وہاں جو تجارت کی منڈی لگتی تھی بنو قینقاع، ان کا یہ بازار تھا. آپ وہاں گئے اور کیا کیا، صبح جا کے کچھ کام کیا، شام میں منافع کے اندر پنیر اور مکھن ساتھ لائے، روزانہ رزق حلال کمانے کے لیے جایا کرتے. تھوڑے ہی عرصے میں وہ مالدار بھی ہوئے اور پھر باقاعدہ انہوں نے دوبارہ شادی بھی کر لی. مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس عظیم واقعے سے جو سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج جو ہمارا بیان کا موضوع تربیت جو ہم نے ایک دوسرے سے سیکھنی ہے کہ خودداری ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، نعت میں تو پڑھتے ہیں نا، مگر اپنی زندگی کو آج اسکین کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. میں خود جب بیان کی تیاری کر رہا تھا مجھے خود بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی تھی. نعت میں تو پڑھتے ہیں، مگر کیا روز مرہ کی زندگی میں یہ معاملہ ہے کہ روز ہی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی مطلب، کوئی معاملہ، کوئی جناب اس سے میرا یہ مطلب پورا ہو جائے، اس سے یہ مانگ لوں، اس سے وہ لے لوں. نہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین کس قدر خودداری کی دولت سے مالا مال تھے اور دنیاوی مال و دولت سے بیزار تھے. درہم و دینار کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر پاتی تھی، بادشاہوں سے ملنے والے اعزاز و اکرام بھی ان کے پایائے ثبوت کو ڈگمگا نہیں سکتے تھے. یہ اللہ پاک کے وہ حقیقی بندے تھے کہ جن کی نظر جنتی اور ابدی نعمتوں کی طرف ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے فانی مال و اسباب کے حصول کے لیے نہ ہی یہ انتھک کوشش کرتے تھے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے. خودداری جیسی عظیم صفت سے یہ حضرات مالا مال تھے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے. در حقیقت خودداری وہ خوبی ہے جو انسان کو بے تاج بادشاہ بنا دیتی ہے. لوگوں کی نظر میں خوددار شخص کی عزت آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتی ہے. ایسے شخص کے چاہنے والے ہمیشہ بڑھتے ہیں. یاد رکھیے, خوددار شخص کے چاہنے والے ہمیشہ بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے. خوددار آدمی کے پاس آنے جانے میں کسی کو جھجک محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ ایسا شخص بے ضرر ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خوددار لوگوں کے لیے, خوددار شخص کے لیے لوگوں کا خلوص جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. خودداری کی عظمت, سبحان اللہ, اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بڑا کمال کا واقعہ یا خوبصورت اوصاف بیان کیے, اس طرف بھی جاتے ہیں. مگر ایک ذرا کال سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابو اسامہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت مسعر بن قدام رحمۃ اللہ تعالی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکہ اور ترکاری پر راضی رہنے والے کو لوگ غلام نہیں بنا سکتے. یعنی جس کا کھانا پینا ہی سادہ ہے, جس کے خرچے ہی زیادہ نہیں ہیں, جس کو دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے, اس بندے کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. تو خودداری, سبحان اللہ, جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا, قناعت, یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. شاعر کہتے ہیں نا, خود کشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار, تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار, تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار, تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی, نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی. اب آئیے قرآن مجید پارہ 3 سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 273. اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. آسان ترجمہ قرآن, کنز العرفان, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے, وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے, نہ واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں, تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے, اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان میں قبلہ مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی, یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف, یعنی آپ کے صدقہ خیرات کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور طاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے. یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی, ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی. یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے, ان کے پاس نہ مکان تھا, نہ پراپر لباس تھا, نہ کنبہ قبیلہ تھا, نہ ان کی شادیاں ہوئی تھیں. یہ تمام وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرتے تھے, رات میں قرآن کریم سیکھنا, دن میں جہاد کے کام میں رہنا ان کا شب و روز کا معمول تھا. انہی حضرات کی صف میں وہ مشائخ, علماء, طلباء اور خادمین بھی داخل ہیں کہ جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے. یہ لوگ اپنی عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے, اور اپنے فخر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لوگ اس وجہ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا تو گزارا بڑا اچھا ہو رہا ہے, یہ سوال تو نہیں کر رہے, مگر یہ خوددار ہوتے ہیں. حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے. اگر کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا یہ تو کرائم سے ثابت ہے. ہم نے اصحاب صفہ کی بات کی, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. اس کا ایک پہلو تو نبی پاک کا معجزہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں بھوک سے بے حال تھا, میرا پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا تھا, اور ایسی کیفیت تھی کہ کبھی کبھی تو مجھے غشی آ جاتی, مجھے غنودگی طاری ہو جاتی, اتنی بھوک تھی. مگر اب وہ واقعہ تو ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں گئے اور پیارے آقا نے دودھ کا پیالہ پیش کیا, 70 صحابہ نے دودھ پیا, حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پیا. یہ واقعہ ہم نے کئی بار سنا ہے, مگر اگر اس واقعے کا ایک اور پہلو غور کریں کہ حضرت ابو ہریرہ اتنی بھوک میں ہوتے ہوئے کسی سے سوال نہیں کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق گزرے, تو کیا کیا حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا، یہ نہ بتایا کہ بھوک ہے، یہ نہ بتایا کہ کچھ کھانا ہے، خودداری نے اس بات کی اجازت نہ دی۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تب بھی حضرت ابو ہریرہ نے کچھ نہ کہا، مگر کونین کے والی تو دل کے حالات جانتے ہیں نا، میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ بھوک سے بے حال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک ساتھ لے گئے، اور سبحان اللہ، پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں سے ہی نبی پاک نے 70 صحابہ کو دودھ بھی پلوایا، سب کا پیٹ بھر گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیراب ہو گئے۔ اللہ اکبر، مگر سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اس قدر تکلیف میں تھے، اس قدر پریشانی میں تھے، مگر زبان پر سوال نہیں تھا، زبان پر آسکنگ نہیں تھی۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھنا ہے، یقیناً مہنگائی کا دور ہے، یقیناً کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جناب گزارا مشکل ہوتا ہے، مگر دنیا والوں کے مال کی طرف توجہ، دنیا والوں سے مانگنے کی طرف، دنیا والوں سے جناب کچھ مل جائے اس کی طرف توجہ دینے والا اپنا وقار کھو دیتا ہے، اپنی عزت کھو دیتا ہے، پھر لوگ بھی اس کے قریب نہیں آتے۔ اگر آج ہم دین کے داعی ہیں، ہم مبلغین ہیں، ہم اساتذہ ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا ہمیشہ کی طرح ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ میرے تمام معاملات کے لیے میرا رب کافی ہے، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، میں نے کسی دنیا دار کے آگے، میں نے کسی مالدار کے آگے پیچھے نہیں گھومنا، نہ اس کی نعمتوں کی طرف نظر رکھنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا، ارشاد کیا ہوا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے۔ اب اس آیت کے تحت تفسیر قرآن سراۃ الجنان میں بڑی کمال کی معلومات ہے۔ بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامان سفر کے جاتے تھے، اچھا، اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے کہ کوئی سامان نہیں لینا، سفر کریں گے، توکل کریں گے، جس کے پاس جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، وہی عطا فرمائے گا۔ اب پھر وہاں جا کر بھیک مانگتے اور کبھی غصب اور خیانت بھی کرتے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ سفر کا سامان ساتھ لے کر جاؤ، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو، سوال نہ کرو، کہ یہ تمام چیزیں تقوی اور توکل کے خلاف ہیں، اور تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری تقوی کا سامان لازم ہے۔ آخرت کا سفر کامیاب کرنا ہے تو تقوی کام آئے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا کیا چلا، خودداری اللہ کو پسند ہے، جبکہ خود کو دوسروں کے سہارے چھوڑ دینا اور ہاتھ پھیلانا ناپسند ہے۔ بلا شبہ خودداری ایک انمول نعمت ہے، جنہیں یہ نصیب ہو یقیناً وہ قسمت والے ہیں۔ مذکورہ آیت سے یہ بھی مدنی پھول ملتا ہے کہ دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے اپنے زور بازو پر تکیہ کرنا چاہیے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں دوسرے لوگوں سے مانگنے کی ایسی عادت راسخ ہو جاتی ہے، اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں نیم فقیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب مثال دیتا ہوں، ایسی عادت بن گئی ہے کچھ لوگوں کی کہ جب آپ ان کے پاس کے جائیں نا تو اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، ذرا یہ دیجئے گا، اچھا وہ دیجئے گا، وہ ذرا دیجئے گا مجھے، اچھا پھر کہیں گے یار فلاں چیز کچھ دیر کے لیے مل سکتی ہے، مجھے فلاں چیز چند دنوں کے لیے چاہیے، یار ہم تو دوست ہی ہیں نا، آپ کی چیز تو میری چیز ہے، ہیں اچھا پھر کبھی کہیں گے دوست دوست کی مدد نہیں کرے گا تو کون مدد کرے گا، اچھا تو اپنا بھائی ہے نا، دوست تو دوست کے لیے جان بھی دیتا ہے، اتنے سے پیسے نہیں دے سکتے، اچھا تھوڑے پیسے دے دو، پرانے باقی ہیں اس کو ملا کے بعد میں دے دوں گا۔ اب ان کا تکیہ کلام، ان کا روز یہی کام ہوتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں، ان کا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ ہاں اگر وہ مثال کے طور پہ استاد بھی ہو نا تو شاگرد پھر دور ہٹنے لگ جاتا ہے، گھر والے فیملی کے لوگ دور ہٹنے لگ جائیں گے، امام ہے تو نمازی دور ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں خوددار آدمی کی عزت ہوتی، لوگ آپ کو کبھی بھی یہ مثال اس آدمی کی نہیں دیں گے کہ یار اس کو جو تحفہ دیتا ہوں رکھ لیتا ہے، اس میں کیا فضیلت ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ شکایتیں ملتی ہوتی ہیں یار یہ بندہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے، لیکن فضیلت کے باب میں، عزت کے باب میں آپ ہمیشہ سنیں گے کہ یار فلاں کو اتنا بڑا تحفہ دیا اس نے منع کر دیا، یار یہ حضرت تو کچھ لیتے ہی نہیں ہیں، ان کو پیش کرتے پھر بھی نہیں لیتے، عزت کس میں ہے؟ یہ بات سمجھنی ہے. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ ہم بھلے اللہ رب العالمین کی عطائیں بھلی. امیر اہل سنت کا جملہ بڑا کمال کا ہے, بہت پیاری بات. کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. آج میرے اس پورے بیان کو اگر میں کہتے ہیں نا کہ اس دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہوں نا, یہ ایک جملے میں آپ کو بیان کرنا چاہوں تو امیر اہل سنت نے اس پورے ٹاپک کو ایک جملے میں بیان کر دیا. آپ فرماتے ہیں دینے والا آہ کر کے دیتا ہے, واہ کر کے نہیں دیتا ہے. بات سمجھ آئی؟ ہم سمجھتے ہیں نا یار یہ تحفہ ہی دے رہا ہے, میرا بڑا معتقد ہے جناب, میرا نمازی ہے, میرا اسٹوڈنٹ ہے, اور جب دیکھیں بھائی مجھے کچھ چیزیں لا کے دے رہا ہوتا ہے, میرے سودا سلف لا کے دے رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ دینے والا آہ کر کے دے رہا ہے, یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ذلیل کر سکتا ہے, یہ کہیں نہ کہیں بیان کر دے گا, بیچ چوراہے پہ آ کے دوسروں کو بتائے گا کہ حضرت کو میں یہ دیتا ہوں. واہ کر کے نہیں دیتا, یاد رکھیں. اور آپ نے جب کسی کو کوئی چیز لینے سے منع کیا کہ نہیں میں مجھے نہیں چاہیے, آپ دیکھیں اس سے آپ کی عزت بڑھے گی. وہ جو نارمل تحفے ہیں جو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے, جس سے محبت بڑھتی ہے, جو بہت کم قیمت کے ہوتے ہیں, تسبیح ہو گئی, قلم ہو گیا, وہ الگ بات ہے. لیکن آپ میری بات سمجھیے کہ دوسروں پر نظر, دوسرے میری ہیلپ کریں, مجھے کوئی اور کھلائے, مجھے کوئی اور رقم دے, میرے ساتھ کوئی اور بھلائی کرے, اور ہر وقت کرتا رہے, یہ کرنے والا اپنی عزت برباد کر دیتا ہے. زمانے میں عزت کے ساتھ جینا ہے تو بزرگوں کے ان واقعات پر غور کریں کہ کیسے ہمارے بزرگان دین جو ہیں, اللہ اکبر. اور سبحان اللہ, قرآن و حدیث کے ذریعے دیکھیں نا. اب حدیث پاک سناتا ہوں, ذرا سنیے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے, آپ نے ہاتھ بلند کر کے تین مرتبہ فرمایا کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا, کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا, تین مرتبہ فرمایا, سوائے حضرت صوبان کے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. تو انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کی کہ حضور ہم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں نے ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, پھر دوبارہ بیعت کی, یا رسول اللہ میں کس چیز پر آپ کی بیعت کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بات پر کہ تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے, لوگوں سے کبھی کوئی سوال نہیں کرو گے, ان سے نہیں مانگو گے. نبی پاک نے فرمایا ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. حضرت صوبان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور لوگوں سے سوال نہ کروں تو کیا میرے لیے جنت ہوگی؟ ارشاد فرمایا ہاں انشاءاللہ عز و جل. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے, میں اپنی زندگی میں کبھی بھی لوگوں سے سوال نہیں کروں گا. جنت کی بشارت دیے نبی پاک نے جو لوگوں سے سوال نہ کرے. ایک اور حدیث پاک سنیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگا, آپ نے دے دیا, پھر مانگا, پھر نبی پاک نے عطا فرمایا. اچھا پھر نبی پاک نے فرمایا اے حکیم یہ مال خوش نما ذائقہ ہے, جو اسے دلی بے پرواہی سے لے گا اسے اس مال میں برکت دی جائے گی, اور جو اسے نفسانی طمع سے لے گا اس کے لیے برکت نہ ہوگی, وہ اس کی طرح ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت سیدنا حکیم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, حضور میں آپ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دوں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی اس حدیث پاک کے تحت کیا سمجھاتے ہیں ہمیں, سنیے. آپ فرماتے ہیں زمانہ جہلیت میں لوگ مانگنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے, بلا ضرورت بھی دستے سوال دراز کر دیتے تھے. نو مسلم اسی عادت کے مطابق اولاً مانگتے تھے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر انہیں دے کر پھر سوال سے منع کرتے تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے جو صبر و قناعت کے ساتھ مال لے اس طرح کے ناجائز کی طرف نظر نہ اٹھائے اور جائز مال کی بھی حوث نہ ہو تو اگرچہ اس کے پاس مال تھوڑا ہوگا اس میں برکت ہوگی, کیونکہ اس میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا شامل ہوگی. خیال رہے کہ مال کی زیادتی اور ہے اور برکت اور ہے, یہ بڑا پرابلم ہے. آج لوگ کہتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں ہیں, بنگلہ ہے, بہت پیسے ہیں, اس کو بڑی برکت ہے. نہیں, مال کی زیادتی اور ہے, مال میں برکت اور ہے. مال کی زیادتی کبھی ہلاک کر دیتی ہے, مگر برکت مال میں جو ہوتی ہے وہ دین و دنیا میں رحمت کا باعث ہوتی ہے. برکت والا تھوڑا پانی بھی پیاس بجھا دیتا ہے اور بہت سا پانی بازو کا ڈبو دیتا ہے. تو کوانٹٹی میں برکت نہیں ہے, یہ جملہ یاد کر لیں, کوالٹی میں برکت ہے, تعداد میں برکت نہیں ہے, معیار میں برکت ہے. تھوڑا بھی ہو اور برکت والا ہو تو وہ بعض اوقات بہت سارے سے زیادہ ہوتا ہے. تو مانگ کر کسی اور سے جناب مال لے کر یا حوث کے ساتھ مال کما کر بھی ہم برکت حاصل نہیں کر پاتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمائی, فرمایا اوپر والا ہاتھ سے مراد دینے والا ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگ لینے والا ہاتھ ہے, مانگ کر لینے والا ہاتھ ہے. یہاں دینے اور لینے سے بھیک مراد ہے, اولاد کا ماں باپ کو پیش کرنا, مرید کا اپنے پیر کو کوئی ہدیہ پیش کرنا, تو یہ اس کے منافی نہیں ہے, یہ اور چیز ہے. انصار صحابہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں تحائف لایا کرتے تھے, یہ اور ہے. تو سبحان اللہ, بڑی پیاری بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ ہماری کھالوں کے جوتے بنے اور رشتہ جان یعنی سانس کے تسمے بن جائیں اور نبی پاک علیہ السلام اسے استعمال فرما لیں تو بھی ان کے جو حقوق ہیں اس حق کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں ہوگا. حضور سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور سبحان اللہ, یہاں مانگنا ہے دنیا والوں سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے, ورنہ نبی پاک سے تو انشاءاللہ جیتے جی بھی مانگیں گے, قبر میں بھی مانگیں گے, محشر میں بھی مانگیں گے. ہے ساری دنیا شفاعت کی خیرات سرکار سے مانگے گی نا, تو یہاں یہ مراد نہیں ہے. دنیا والوں کے سامنے سوال کرنا, یہاں اس سے یہ مراد ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب بزرگان دین کے کچھ واقعات سنتے ہیں اور مزید ایمان کو تازہ کرتے ہیں. حضرت احمد بن محمد بن بزار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, ایک مرتبہ عاشورے کی رات تھی کہ میں ایک مسافر خانے میں داخل ہوا, وہاں ایک درویش جو کی روٹی نمک کے ساتھ کھا رہا تھا. تو میں نے ان کی حالت دیکھی, مجھے بڑا عجیب لگا, تو میں ان کے پاس گیا اور پہلے لوگوں سے پوچھا کون ہے, تو بتایا ان کا تو علم تصوف میں بڑا مقام ہے, یہ تو بہت بڑے عالم ہیں, بہت سارے زاہدین سے بڑھ کر ہیں. تو کہتے ہیں بڑے ادب سے ان کے پاس میں گیا اور کچھ ان کو دینار دیے اور میں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں, افطار میں صرف جو اور نمک کھاتے ہیں, آپ کا بڑا مرتبہ بھی ہے, تو یہ دیناروں کی تھیلی ہے, اس میں 1000 دینار ہیں, یہ آپ قبول فرما لیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, افطار میں جو اور نمک سے افطار ہو رہا ہے اور اتنے بڑے عالم دین ہیں. تو اس درویش نے کہتے ہیں بڑی جو ہے وہ غضبناک نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ اپنے دینار واپس لے جاؤ, بے شک یہ تو اس کی جزا ہے جس نے اپنا راز لوگوں پر ظاہر کر دیا. کیا میں اس لیے تم سے پیسے لوں کہ میں روزے رکھ رہا ہوں اور میں افطار میں سادہ کھانے کھا رہا ہوں, مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ایسے افراد ہوا کرتے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خودداری دیکھیے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جب آپ اونٹ پر بیٹھے ہوں اور اونٹ کی نکیل گر جاتی نا, تو اونٹ کو اشارہ کر کے بٹھاتے اور پھر اپنے ہاتھوں سے وہ نکیل اٹھاتے. تو کسی نے کہا حضور اب ہمیں بتاتے, اونٹ کو بٹھایا, آپ اترے, آپ ہی کی نکیل گر گئی تھی, ہم اٹھا کے آپ کو پیش کر دیتے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا تھا میرے آقا نے کہ میں کسی سے سوال نہ کروں. خودداری کا عالم دیکھیں, اپنی چیز ہے, کسی اور سے نہیں مانگ رہے. ہم تو بعض اوقات کہتے ہیں ذرا میرا یہ قلم اٹھا دیں, میرا یہ کام کر دیں. علماء فرماتے اپنی چیز اس کے بارے میں بھی سوال کرنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ کبھی دوسری کی چیز مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. یہ خودداری کی پریکٹس ہے نا, کہ پہلے کیا ہوتا ہے انسان کہتا ہے ذرا میرا بیگ اٹھا لیں, میرا یہ کام کر دیں, میرا وہ. اب دوسروں سے کام کروانے کی یہ چیزیں لینے کی عادت پڑ گئی تو اب وقت آئے گا کہ آپ ان کی چیزوں پر بھی نظر رکھیں گے. اب زندگی میں اگر ذہن ہی یہ بنا لیں کہ میں نے اب کسی سے کوئی سوال ہی نہیں کرنا, میں نے کسی کو کوئی کام اپنا بتانا ہی نہیں ہے, تو انشاءاللہ یہ سوال کی عادت نکل جائے گی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حاتم تائی, اب ذرا سنیے, جو سخاوت میں بڑا مشہور ہے نا, اس نے ایک بار بڑے زبردست دعوت کی. اس سے کسی نے پوچھا تم نے اپنے سے زیادہ کسی بلند ہمت آدمی کو دیکھا ہے؟ تم اتنے پیسے خرچ کرتے ہو, لوگوں کو بانٹتے ہو, تم سے زیادہ بلند ہمت کون ہے؟ کہتا ہے ہاں میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں نے ایک بار عرب کے بڑے امیروں کی دعوت کی, 40 اونٹ قربان کیے. اچانک دعوت تیاری ہو رہی تھی تو میں ذرا جنگل کی طرف گیا تو دیکھا ایک لکڑ ہارا جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا. تو میں نے اس لکڑ ہارے سے کہا آج حاتم تائی نے دعوت کی ہے, تم نہیں گئے اس کی دعوت؟ خود حاتم تائی اس لکڑ ہارے سے پوچھ رہا ہے جو لکڑیاں جنگل میں کاٹ رہا ہے. قریبی دعوت ہو رہی ہے, 40 اونٹ پک رہے ہیں, دیگیں چڑھی ہوئی ہیں, इधर तो जिसको दावत ना वो पहुंच जाता है, दावत में ना बुलाएं तो मूड ऑफ हो जाता है कि यार सबको बुलाया हमें नहीं बुलाया। यानी दूसरों की दावत पर नजर है, दूसरों की शादी पर नजर है, दूसरों की तकरीबात पर हमारी क्यों नजर है कि वो उसने हमें क्यों नहीं बुलाया, इतना बड़ा प्रोग्राम किया हमें नहीं बुलाया। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुनिए, वो लकड़हारे से खुद हातिम ताई पूछता है, तुम हातिम ताई की दावत में नहीं गए, इतनी बड़ी दावत है। तो उसने कहा जो शख्स अपनी मेहनत से रोटी खाता है वो हातिम ताई का एहसान नहीं उठाता। क्या कमाल का जुमला है, हातिम ताई को ही जवाब दे रहा है कि जो बंदा अपनी मेहनत से रोटी कमाता है वो हातिम ताई का एहसान नहीं उठाता। खुद हातिम ताई कहता है अपने से बढ़कर अगर मैंने किसी हिम्मत वाले को देखा है तो वो लकड़हारे को देखा। ऐसी खुददारी, ऐसा जज्बा, और ऐसा जज्बा हमारे बुजुर्गाने दीन में था, हमारे सहाबा में था, हमारे औलिया में था। आज जिनका हम नाम लेते हैं, जिनकी इज्जत करते हैं, अगर पढ़ें उनकी सीरत में तो उनकी नजर दुनिया वालों पर नहीं अल्लाह की तरफ होती, अल्लाह की अता पर होती। कनात था, तवक्कुल था, और फिर अल्लाह उनकी गैब से मदद भी फरमाता, वो थोड़े पर राजी रहते थे। और उनका मतमा नजर क्या था कि हमें आखिरत की अबदी नेमतें हासिल करना है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बड़ी कमाल की दुआ सरकारे दो आलम अली सलाम की दुआ हम में से कईयों को याद होगी। क्या प्यारी दुआ है, नबी पाक फरमाया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। क्या तर्जमा है इसका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे हिदायत, परहेजगारी, पाक दामनी और गिना का सवाल करता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिना, क्या है इसमें। इमाम अबू जकरिया यहिया बिन शर्फुद्दीन नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हदीस में अल गिना से मुराद बेनियाज होना है, लोगों से बेपरवाही बरतने के साथ साथ जो कुछ उनके पास है उससे भी बेपरवाह होना है। अब हमारा हाल यह है, किसी के अच्छे कपड़े देख लिए हम कहें यार मेरे पास तो नहीं है, किसी की अच्छी घड़ी देख ली अरे मेरे पास तो नहीं है, अच्छा उसके पास मोबाइल है मेरे पास तो ऐसा मोबाइल नहीं है, अच्छी मोटरसाइकिल देखी फिर परेशान हो गए, किसी ने घर बुला लिया उसका घर देखा फिर परेशान, अच्छा ऐसा घर, इतना बड़ा घर, इतनी गाड़ियां, घर में एयर कंडीशन लगा हुआ। हम दुनिया वालों की नेमतें देखते हैं और खुद आकर परेशान हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे जिंदगी नहीं गुजरनी। अगर आप अपने से ज्यादा नेमतों वालों को देखकर परेशान होते रहेंगे तो हर शेर का सवा शेर मौजूद है, कहां तक जाएगा यह मामला। हमारे पास जो है हम उस पर भी खुश नहीं हो रहे। मैं आपको एक फर्जी एक समझे सिचुएशन समझाता हूं, बहुत सारों की इंशाल्लाह उम्मीद है तसल्ली हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स था, चलिए कारी साहब को मिसाल के तौर पे पेश करते हैं। एक कारी साहब थे, वो रोजाना मदरसे पैदल जाते थे, एक घंटा लगता था मदरसे पैदल जाते जाते, और बड़ी गर्मी लगती थी, पसीना निकलता था, कहते अल्लाह करे थोड़े पैसे जमा हो जाएं, साइकिल मिल जाए। हैं, पैसे जमा किए, थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए, साइकिल ली। जैसे ही साइकिल ली, अब उसके बाद आप जो है वो अपने साइकिल पे मदरसे जाने लगे, जो एक घंटे का सफर था वो 25 मिनट में होने लग गया। बड़े खुश दोस्तों ने कहा भाई साइकिल ली है, कोई दावत तो होनी चाहिए। कहा चलें चाय पीते हैं, चाय पिलाया दोस्तों। अब थोड़े अरसे के बाद जब साइकिल चलाते चलाते जा रहे थे तो साइकिल रुकी सिग्नल पर, तो बराबर में एक बंदा मोटरसाइकिल पर आया। कहा यार सवारी तो ये है, मेरी तो फटीचर साइकिल है, रोज पैंडल मार मार के थक जाता हूं, ये तो सिर्फ एक किक मारता है, स्पीड देता है बड़ा जबरदस्त, अब मोटरसाइकिल लेनी है। अपनी साइकिल बुरी लगने लग गई, वो साइकिल जो दुआओं से हासिल की, बड़ी मिन्नतों से हासिल की, अब वो बुरी लगने लगी, अब क्या चाहिए, मोटरसाइकिल। अब कमेटी डाली, थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, कुछ उधार भी लिए, घर की कोई चीज भी बेची, और आखिरकार मोटरसाइकिल ले ली। जैसे ही मोटरसाइकिल ली, बहुत खुश, बच्चों को भी बिठाया, घुमाना फिराना शुरू। दोस्तों ने कहा भाई मोटरसाइकिल मिल गई, मिठाई तो खिलाओ। हाँ हाँ मिठाई भी खिलाऊंगा, रोज मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं आ रहे हैं, बहुत मजे। थोड़े दिनों बाद बारिश पड़ रही थी, मोटरसाइकिल रुकी जनाब सिग्नल पर, बराबर में आके रुकी एक गाड़ी। हाँ यार ये कैसी सवारी है, रोज कपड़े गंदे हो रहे हैं, बारिश में भीगता हुआ जा रहा हूं, ये देखो गाड़ी वाले कितने मजे में है, असल सवारी तो गाड़ी है। जैसे ही ये देखा मोटरसाइकिल बुरी लगने लग गई, हालांकि अपनी मोटरसाइकिल जो दुआओं से ली, पैसे जमा कर करके ली, अब लेनी है गाड़ी। हैं, अब बीवी से भाई लड़ाई हो रही है, माँ बाप से रिक्वेस्ट हो रही है, जेवर बेचे जा रहे हैं, कर्जा लिया जा रहा है, किसी तरह एक छोटी मोटी गाड़ी ले ली। अब जब गाड़ी ली फिर तो पूरे मोहल्ले में शोर मच गया, कारी साहब ने गाड़ी ले ली। अच्छा जनाब गाड़ी ले ली, अब गाड़ी बेचारे के पास थोड़े पैसे थे, एफएक्स ली होगी, मेहरान ली होगी,
वो गाड़ी में जनाब जब निकला तो पूरे मोहल्ले ने भाई खुशियां मनाई, वो भी बड़े खुश दावत भी की, थोड़े अरसे तक तो बहुत मजा आया। अब जब मेहरान सिग्नल पर रुकी तो बराबर में आके जो ना टोयोटा करोला आके रुकी, एयर कंडीशन वाली है। वो कहता मैं तो शीशे हैंडल से बंद करता हूँ, ये तो बटन दबाकर शीशा ऊपर कर रहा है, मैं गर्मी में जा रहा हूँ, ये एसी में जा रहा है, ये बेकार गाड़ी है, गाड़ी तो वो होनी चाहिए। कुछ समझ आ रहा है व्हाट आई वांट टू से? हैं, दूसरों की नेमत देखकर अपनी नेमत बुरी लगने लगी। मुझे बताओ खुशी कब मनाओगे? जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर इंजॉय कब करोगे? ना घर अच्छा लग रहा है, ना फर्नीचर अच्छा लग रहा है, ना सवारी अच्छी लग रही है, ना बच्चे अच्छे लग रहे हैं, हर चीज बुरी लग रही है क्योंकि दूसरों की देखकर आ गया हूं। अब मैं आपको जिंदगी आसान करने का, आप अगर टोयोटा करोला ले लेंगे ना, थोड़े दिनों बाद लैंड क्रूजर खड़ी होगी बराबर में। लैंड क्रूजर लोगे तो आज पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपने जहाज हैं, किधर तक भागोगे? कौन सी रेस में पड़ गए? ये रेस ही गलत है। हाँ, रेस मैं बताता हूं कौन सी करनी है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं अगर जिंदगी पुरसुकून गुजारनी है, बल्कि हदीस का खुलासा भी यह है कि नेमतों में अपने से पीछे वालों को देखो और नेकियों में अपने से आगे वाले को देखो। यार कभी लैंड क्रूजर करीब से गुजरी तो दिल बैठ गया मेरे पास क्यों नहीं है? तहज्जुद गुजार गुजरा तो दिल में ख्याल क्यों नहीं आया कि यार ये रोज तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता है? मेरी उम्र का ही बंदा है आलिम दीन बन गया और मुझे इल्म, मैं आलिम दीन नहीं बन सका, ये तो आगे निकल गया मुझसे, ये कंपटीशन क्यों नहीं होता? अरे नेकियों में कंपटीशन करना है और हम दुनिया में कंपटीशन में पड़ गए। अल्लाह अकबर। आपको कभी जिंदगी में आपके पास जो कुछ है उस पर खुशियां मनानी है ना, आप यकीन करें एक बार किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। मैं भी दो दिन पहले कराची के बड़े हॉस्पिटल में गया तो किसी और मरीज को देखने था, वहां और कोई इस्लामी भाई और घर वाले मिल गए कि हमारे मरीज को देखें। 40 साल की उम्र थी उस नौजवान की, ठीक है, जिसको मुझे दिखाने ले गए और बताया उसका जिगर खत्म हो गया है। डॉक्टर कहते जिगर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, 80 लाख रुपए का खर्चा उन्होंने मुझे बताया। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा जिगर ठीक है, मैंने इस पर कब शुक्र अदा किया यार। हमें तो किसी को पता भी नहीं होगा कि जिगर भी खराब होता है, हैं? हमारे गुर्दे काम कर रहे हैं, हम जो खाते वो आसानी से पास आउट कर देते। कभी सोचा जिसका पेशाब बंद हो जाए? कभी सोचा जिसका जिसको जनाब खाना पीना हजम ना होता हो? कभी डायलिसिस के मरीज से मुलाकात हुई है आपकी? मेरे खानदान में एक डायलिसिस के मरीज थे, हैं? वो बताते थे कि यार आप ये जो जी भर के पानी पीते हो ना, आपको देखकर हमें हसरत होती है। डॉक्टर ने कहा पूरे दिन में 300 ml की पानी की बोतल पीनी है आपने? कहते एक एक घूंट करके पानी पी रहा हूं। हमारे गुर्दे काम कर रहे हैं, हमने कब शुक्र अदा किया? यकीन करें अगर आपको जो रब ने दिया है उस पर शुक्र अदा करना है ना, और उस पर इंजॉय करना है, मौज में रहो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया। प्रॉब्लम यह है कि दूसरों को देखकर डीमोरलाइज, और इसी चक्कर में इंसान हराम की तरफ जाता है कि मैंने भी वो बनना है, मैंने भी वो लेना है, मैंने भी वो खरीदना है। अरे जो रब ने दिया उस पर शुक्र अदा क्यों नहीं करते? अल्लाह ने तुम्हें करोड़ों से अच्छा बनाया है। खुदा की कसम, दुनिया के खरबपति एक तरफ, मुझे और आपके रब ने जो ईमान अता फरमाया उसकी कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ने बिन मांगे मुसलमान बनाया, बनाया नहीं बनाया। अच्छा फिर सिर्फ ईमान वाला बना देता और हजरत ईसा का उम्मती बना देता, हजरत मूसा के जमाने में पैदा कर देता, मगर मेरे रब ने करम वाला एक करम ये किया कि ईमान वाला भी बनाया और अपने आखिरी नबी अलैहि सलाम का उम्मती भी बना दिया। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। खुदा की कसम सारी नेमतें एक तरफ, ये नेमत कैसी है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वाले सलाम अल्लाह की बारगाह में तमन्ना करते कि मौला मुझे अपने आखिरी नबी का उम्मती बना दे। और मुझे और आपको बिन मांगे, कौन सा कोर्स किया था उम्मती बनने के लिए, कौन सा टेस्ट पास किया मैंने और आपने? बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। आंखें सलामत, हाथ सलामत, पैर सलामत, जबान सलामत, अरे दिल सलामत। जाओ तो सही देखो लोग कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों में हैं। आप छोटे घर में रहते हैं, लोग किराए के घर में हैं। आप किराए के घर में रहते हैं, लोग झोंपड़ी में रहते हैं। आप झोंपड़ी में रहते हैं, लोग रोडों पर सोते हैं। आप रोड पर सोते हैं, लोग इस वक्त जेलों में गिरफ्तार हैं, आप आजाद हैं। हर बंदे से ज्यादा मुश्किल में लोग मौजूद हैं। मैं आप सबको ये दावा कर रहा हूं, चैलेंज देता हूं, जैसे आप लाइफ गुजार रहे हैं करोड़ों लोग इस लाइफ गुजारने का ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया, शिकवे शिकायत ڈیمورلائز، آلویز انسان نے سر پر تاری کر دیا، میں پیچھے رہ گیا، میں قرآن کی تعلیم کرتے کرتے کب آگے بڑھوں گا، میں دیندار بن گیا، میں پیچھے رہ گیا. ارے یہ تعلیمات نہیں ہیں اسلام کی. ہم دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں. اگر اللہ نے دنیا میں تھوڑا دیا راضی رہو. سنو حدیث پاک، ایمان تازہ ہو جائے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یقین کرو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. دنیا میں تھوڑا ملے اور رب میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر راضی ہو کر مجھے جنت میں داخل کر دے، یہ سودا مہنگا نہیں. دنیا میں بہت ملے اور قیامت کے دن بہت سارا عمل مانگ لیا تو کیسے جواب دوں گا؟ زیادہ جس کو ملا اس کو ڈرنا چاہیے، وہ کدھر سے لائے گا اعمال؟ اگر غربت ہے، تھوڑا ہے، اور بندہ اللہ کے اس دیے پر راضی رہنا شرط ہے. مسئلہ راضی بھی تو نہیں رہتے نا، تھوڑا بھی ہے، شکوے بھی ہیں. راضی رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور خودداری کے ساتھ زندگی گزاریں. حضرت ابو الحسن علی بن احمد بن حسین یزدی شافعی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ابو سعید سمعانی فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی بڑے عالم، فاضل، اچھی سیرت کے مالک، خوددار اور سخی تھے. کثرت سے روزے رکھتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، حسن اخلاق کے پیکر، ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملنے والے اور عاجزی کرنے والے تھے. قناعت اور دوسروں سے بے نیازی کا عالم یہ تھا. ذرا سنیے گا کہ آپ اور آپ کے بھائی کے پاس صرف ایک امامہ اور ایک قمیض تھی. اب ایک بھائی امامہ اور قمیض پہن کر باہر جاتے تو دوسرے بھائی گھر میں رہتے تھے. اللہ اکبر. کیونکہ باری باری وہ یہ لباس بدلتے تھے. ہے کوئی ہمارے پاس ایسا کہ جس کے پاس ایک امامہ اور ایک ہی قمیض ہو، پہن کر آیا اب جب تک وہ دھلے گی نہیں دوبارہ چینج نہیں ہوگا. اتنا شکوا ایسی، اس کے باوجود کسی سے مانگتے نہیں تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خودداری ایک خوبی ہے، مگر اس میں فائدے کتنے ہیں. خودداری ہمیں سوال کرنے سے بچاتی ہے، خودداری ہماری عزت بڑھاتی ہے، خودداری دوسروں کی محتاجی سے بچاتی ہے، خودداری ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے، خودداری بھیک جیسی عادت پڑھنے سے بچاتی ہے. نیز سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خودداری مخلوق سے ہٹا کر خالق کی ذات میں مشغول کر دیتی ہے. فوکس ہی ایک ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے عرض کرنا ہے. بلکہ اللہ اکبر، اللہ سے بھی کیا مانگنا ہے؟ یہ بڑی کمال کی بات آج آپ کو میں سناتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ سے بھی کیا مانگنا ہے یہ سمجھنا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی خدمت میں ایک شخص نے آپ کو 40 دینار پیش کیے، کہا کہ یہ لیجیے اور اپنی ضروریات پوری کر لیجیے. آپ رونے لگی، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتی ہیں، اللہ جانتا ہے میں اس سے بھی دنیا مانگنے میں شرماتی ہوں، حالانکہ وہی اس کا مالک ہے. پھر اس شخص سے کیسے رقم لے لوں جو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے؟ میں تو دنیا کے مالک سے بھی دنیا نہیں مانگتی ہوں، اس سے بھی آخرت کا سوال کرتی ہوں، تو دنیا والوں سے دنیا کیسے لے لوں؟ اللہ اکبر. یعنی یہ بھی سکھایا بزرگوں نے کہ رب سے صرف دنیا مانگتے رہنا، اے اللہ نوکری بڑھ جائے، پیسے بڑھ جائیں، کاروبار میں ترقی ہو جائے، ٹھیک ہے دنیا مانگ سکتے ہیں، مگر مزہ یہ ہے کہ رب سے آخرت کی بہتری کا سوال زیادہ ہو. آپ نبی پاک کی دعائیں اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی دنیا کا کوئی سوال کیا اس کے ساتھ آخرت کی بات کی، اور وہ زیادہ کی. بڑی مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، آگے کیا ہے، وفی الآخرت حسنا، اور آگے کیا ہے، وقنا عذاب النار. دنیا ایک بار، اے اللہ دنیا کی بہتری، دنیا کی آسانی عطا فرما، آخرت کی بھی بہتری عطا فرما، عذاب قبر سے بچا. سرکار دو عالم اپنے بچوں کے لیے جب دعا مانگتے، ہم بھی مانگتے ہیں، اللہ بچوں کی خیر فرما، بال بچوں میں محبت عطا فرما. مگر لک ایٹ دا وے، دیکھیے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ میرے بچوں میں، میری آل اولاد میں محبت اور پیار عطا فرما، انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بات تو پوری ہو گئی یہاں پر، نہیں، واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. کتنی پیاری تربیت ہے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے، دنیا والوں سے نہیں مانگنا، مگر رب سے بھی صرف دنیا نہیں اس کی رضا مانگنی ہے۔ ارے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، میرے ماں باپ سے میں نے مانگا تھوڑی تک کہ کھانا کھلاؤ، میں پیدا ہوا تو مانگا تھوڑی کہ کپڑے دینا، انہیں معلوم تھا مجھے کیا چاہیے، وہ دیتے رہے، میں بڑا ہوتا رہا۔ ارے جس نے بنایا ہے، جو خالق کائنات ہے، اسے معلوم ہے مجھے کیا چاہیے، میں اسی پر چھوڑ دوں نا کہ میرے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ سبحان اللہ، جس دن آپ نے اور میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دل سے یہ کہیں، دیکھیں دو طریقے ہیں، ایک بات یہ ہے کہ ہم پتہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں، یہ الفاظ نہیں ہوتے مگر انداز یہی تو ہوتا ہے، اللہ بیماری دور کر دے، کاروبار میں برکت ہو جائے، مدرسے میں گریڈ بڑھ جائے، فلاں فائدہ ہو جائے، مسئلہ وہاں رشتہ رکا ہوا ہے وہ ہو جائے، یعنی جو جو میری خواہشات ہیں اللہ وہ دے دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں۔ پتہ ہے اللہ والے کیا کہتے تھے، اے اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے، ہاں اس میں بے شک اگر مشکل میرے لیے تیرے نزدیک اچھی، میں مشکل میں بھی راضی، تیرے نزدیک میرے لیے بیماری اچھی، میں بیماری میں بھی راضی، اے اللہ جس میں تو راضی اس میں میں راضی۔ جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کی، آپ دیکھو پھر اللہ کریم کی طرف سے کیسے عطائیں برستی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات ہے کہ بندہ سبمشن کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی، اے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ ہاں یہ اللہ والوں کی بات ہے، سمجھ تھوڑی دیر سے آئے گی۔ میں جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نوں چلے پاواں پھر مجھے اس سکھ کو کیا کرنا ہے اگر میرا رب اس میں راضی ہے۔ ہوا تھا نا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آئے تھے فرشتے کہ حضور ہمیں بتائیں، ہم ہوا چلاتے ہیں، ہم موارش چلاتے ہیں، آگ بجھا دیتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب کارساز ہے۔ جب آپ کو بالکل آگ میں ڈالا جانے لگا تو پھر کیا ہوا، جبریل امین آئے کہ حضور آپ ہم سے تو مدد نہیں مانگ رہے، اللہ تو مانگ لیں۔ پھر کیا جواب دیا تھا، فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے نا، اگر اسے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر اس بات پر وہ راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کیا ہوا، وہ آگ کو ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا، یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اللہ آگ کو بھی باغ بنا دیتا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، سب فرق یہی تو ہے، ہمارا ایمان وہ نہیں رہا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی آگ باغ بن جائے گی، ایمان وہ چاہیے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خودداری اپنانی ہے۔ اب آخر میں اس شخصیت کا واقعہ سن لو جن سے ہم سب بڑا پیار کرتے ہیں، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حاضر ہوا، مرید تھا، مٹھائی کا تحفہ پیش کیا، سلام کیا اور مٹھائی کا تحفہ پیش کیا۔ آر حضرت فرمایا بتاؤ کچھ اور ضرورت کا نہیں، بس حضور آپ کے دیدار کے لیے آیا۔ آپ نے مٹھائی کا ڈبہ گھر میں بھجوا دیا، اور کسی چیز کی حاجت کا نہیں ہو۔ تھوڑی دیر گزر گئی، کہتا حضور ایک تعویذ چاہیے۔ آپ نے تعویذ لکھ کر دیا اور اپنے بچے جو خادم تھا گھر سے جا کے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے آؤ، اور ڈبہ واپس آیا، تعویذ بھی دیا، مٹھائی کا ڈبہ بھی دیا، اور فرمایا ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے۔ مٹھائی دے کر تعویذ لینے آئے ہو تو پھر مٹھائی لے لو اور تعویذ بھی لے لو، کیسی خودداری ہے۔ اور آج مجھے اور آپ کو کوئی بیان پر بلائے، تلاوت پر بلائے، کسی تقریب میں بلائے اور تحفہ نہ دے، تو اپنے دل کی کیفیت چیک کریں یار، بڑے کنجوس لوگ ہیں، علماء کی خدمت ہی نہیں کرتے، بلاتے ہی نہیں ہیں۔ غور کریں پھر مقصد کیا تھا آپ کا، بیان کرنا، نعت پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ کس لیے گئے تھے؟ قرآن پڑھنا اس لیے گئے تھے کہ دنیا کی کوئی چیز ملے؟ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو اور دعوت اسلامی کے خوبصورت اس ماحول کو جس نے ہماری دعوت اسلامی کے مبلغین کی تربیت فرمائی کہ جناب بیان کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، قرآن خوانی کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، تو کوئی آپ نے لفافہ یا کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں وہ مبلغین، وہ علماء، وہ نعت خواں، وہ اسلامی بھائی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ انہیں عروج عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دین کے داعی ہیں، ہمارا کام لوگوں کو دین کے قریب لانا ہے۔ عام لوگوں سے زیادہ خودداری ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں۔ اگر دیندار ہی خوددار نہیں ہوگا تو لوگ تو ویسے بھی دین سے دور ہیں، پھر کون دین کے قریب آئے گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر خودداری کا جذبہ بیدار کریں، اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا، انشاءاللہ اگر کوئی مشکل پڑی تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤں گا، اور جب میرا توکل اور میرا ایمان مضبوط ہوگا تو میرا رب ضرور غیب سے میری مدد فرمائے گا۔ اور اس نے وعدہ فرمایا ہے قرآن میں، یہ آیت کئی بار آپ نے تلاوت کی ہوگی، آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوگی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، ہاں اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، اس کو راستہ ملے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اب آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ معاملہ حل کیسے ہو گیا۔ اور آگے خوبصورت اعلان کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بس یہ آج پیغام لے جاؤ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، انت الکافی، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ شافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت کیوں ہے؟ جس دن آپ نے یہ خودداری اپنے اندر پیدا کر لی، مضبوط کر لی، اور یہ ذہن میں بنا لیا کہ اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے، پھر دیکھیں غیب کے خزانوں سے کیسے عطائیں ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی یہ توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، مرتے دم تک اس دعوت اسلامی کے ماحول سے ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ۔